أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.
صدق الله.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے دو سردار مدینے پہنچے اور وہاں کے یہودیوں سے معلوم کیا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں اس نئے نبی کا جو مکے میں اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تین باتیں ان سے پوچھو. ان میں سے دو واقعات جو انہوں نے سوال کیا تھا دو باتیں تو ہم نے بیان کر دی. ایک سورہ ایک اصحاب کیف کا واقعہ اور دوسرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ. دونوں واقعات آپ نے سن لیے. تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے جس سے یہود پوری طرح آشنا تھے واقف تھے مگر مکے میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو قبیلے کو اور مکے کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی. تو یہود نے یہ سوچا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ذوالقرنین کے بارے میں ظاہر ان کو معلوم نہیں ہو تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی نبی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بھی جواب دیا اور چونکہ وہی آئی ہے اللہ نے بیان کیا تو ذوالقرنین کے بارے میں بھی تفصیل بتائی کہ کیا واقعہ ان کا تھا. قرآن چونکہ داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. داستان بیان کرنا ان کا اس کا مقصود نہیں ہے قرآن کا، اس لیے وہ کسی قصے کے ایک ایک جزئیے کو اور ایک ایک حصے کو نہیں بیان کرتا. وہ کسی مصلحت سے، کسی مقصد سے کسی واقعے کو بیان کرتا ہے، اور اتنا حصہ بیان کرتا ہے جس سے کہ سبق ملتا. مثلا ذوالقرنین کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں کا بادشاہ تھا، کہاں کا اس نے سفر کیا، کتنے دنوں کی اس کی حکومت تھی، ان چیزوں سے قرآن کو کوئی مطلب نہیں. قرآن نے اس کے واقعے میں صرف اتنا ذکر کیا ہے جتنے کا اسے سبق ملتا ہے. سبق اس بات سے ملتا ہے کہ ایک زمانے میں گزرا ہے کوئی ذوالقرنین، وہ عظیم بادشاہ تھا، تمام متمدن دنیا پر اس کی حکومت تھی. جو متمدن دنیا اس وقت کی تھی، مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک، اس پورے پر اس کا قبضہ تھا، حکومت تھی، غلبہ تھا. یہ بیان کیا ہے قرآن نے. ساتھ یہ بیان کیا کہ اتنی بڑی حکومت اور اتنے وسائل اور اتنے ذرائع اور اتنی نعمتیں، اس قدر بڑا اقتدار ملنے کے باوجود وہ اللہ سے باغی نہیں تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، متقی تھا، نیک تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا، عادل تھا، منصف تھا. یہ قرآن نے بیان کیا. اور مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ تم جیسا نہیں تھا، تم نے ذرا سا اقتدار پایا ہے، ذرا سی حکومت ملی ہے، ذرا سا قوت ملی ہے، ذرا سی دولت ملی ہے، ذرا سی سرداری ملی ہے مکے کی، تو تم پھولے نہیں سما رہے ہو، خدا کو بھول گئے ہو، اس کی قدرت کو بھول گئے ہو، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو. سوچو کہ ذوالقرنین کیسا بادشاہ تھا، کیسی اس کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک تھا، لیکن وہ عدل پر قائم رہا، خدا سے ڈرتا رہا، متقی رہا، انصاف کرتا رہا، سلوک کرتا رہا اپنی رعایا کے ساتھ. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے. یہ سبق تھا جو ذوالقرنین سے دیا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے جتنے واقعے کی ضرورت تھی اتنا بیان کیا قرآن نے، جتنی کی ضرورت نہیں تھی وہ بیان نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا. بڑی بحثیں کی ہیں لوگوں نے اس پر، بہت گفتگو کی ہے، بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن کب کا واقعہ ہے؟ قبل مسیح کا، 450-350 سال پہلے قبل مسیح، یا 400 سال پہلے مسیح علیہ السلام سے 500-400 سال پہلے کا واقعہ ہے. بہت پرانا واقعہ ہے. اب نئے نئے واقعات جو ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کے واقعات، وہ بھی صحیح یاد نہیں رہتے لوگوں، ہے نا؟ ایسا اس ملک میں ہوئے، ہمارے پاکستان میں واقعات ہوئے، اور اسلام آباد میں 6,000 بچیوں کو تحت کیا گیا، ان کو بم برسائے گئے، جلایا گیا، انہیں بمباری کر کے. کسی یہ واقعات یاد رہیں گے چند سال کے بعد؟ اور اب بھی پوری طرح کہاں واقعہ کسی کے سامنے آیا. اس لیے پچھلے واقعات بہت مشکل سے تاریخ میں آ جائیں، جو چیزیں وہ تو نوٹ ہو جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں، ورنہ یاد نہیں رہتی. اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں اور مختلف حالات ہیں، اور ان کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں اس سے. جو نصیحت قرآن دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کی ضرورت بھی نہیں. قرن کہتے ہیں سین کو، قرنین دو سینگوں والا، وہ بادشاہ جس کے دو سینگ تھے. اب حقیقت میں سینگ تھے یا کوئی اور مطلب ہے اس کا، تو مختلف روایتیں ہیں. کہتے ہیں چوٹ لگ گئی تھی اس کی دو جگہ، تو وہ نشان پڑ گئے تھے، اس لیے اسے ذوالقرنین کہتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کی زلفیں تھیں ایک اس طرف تھی ایک اس طرف تھی، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ کچھ نشانات تھے اس کے، ان کی وجہ سے ذوالقرنین ہے. یہ بھی کہا ہے کہ اس نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور شعاع پھوٹتی ہے سورج کی، اس کا سفر بھی کیا، اور جہاں شعاع ڈوبتی ہیں سورج کی اس کا سفر بھی کیا. تو سورج کا ایک سینگ ابھرا ایک نیچے آیا، دونوں جگہ کا اس نے سفر کیا، اس وجہ سے ذوالقرنین ہے. ایک اور بھی بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فارس میں جس جگہ یہ تھا، اس کی حکومت جہاں تھی اس کو اگر دیکھیں گے تو اس طرح کا ملک اس طرح ہے کہ دو شاخیں نکلی ہوئی ہیں، دو شاخوں کی وجہ سے بھی اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. پچھلی تفسیروں میں یہ ہے کہ اس سے سکندر رومی مراد ہے، سکندر روم، سکندر شام، وہ جو ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت زبردست حکومت تھی اس کی، بہت دور تک اقتدار تھا اس کا، بہت شورا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، اللہ نے سب کچھ دیا تھا. یہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو سب کچھ عطا کیا. سب کچھ عطا کیا تھا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت تھی اس کی بادشاہت کے لیے، یا حکومت کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب عطا کی تھیں اس کو، یہ مفہوم ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس دور میں جو آج ہے یہ بھی سب کچھ عطا کیا تھا، اور آپ پوچھنے لگے مجھ سے کہ ٹیپ ریکارڈ اس کے پاس تھا کہ نہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. اس دور میں اس حکومت کے لیے جو ضرورت تھی بادشاہ کے لیے، وہ سب کچھ دیا تھا. جیسا کہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی وہاں ہے، اوتیت من کل شے، اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی تھی، جو اقتدار کے لیے، شان و شوکت کے لیے، حکومت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی وہ دی تھیں، اسی طرح اس کو بھی دی تھی. سکندر رومی کے بارے میں پچھلے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ ہیں، لیکن وہ بات صحیح اس لیے نہیں معلوم ہوتی کہ وہ سکندر رومی بہت ظالم اور جابر اور قاہر تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے وہ تو منصف، عادل، خدا ترس اور خدا شناس بندہ تھا. یہ ذکر کیا قرآن نے، اس لیے وہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق کی ہے اس میں اور محققانہ گفتگو کی ہے اس پر، اور ان کے نزدیک حکمران فارس کا ایک حکمران گزرا ہے جس پر اس کی صداقت صادق آتا ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت، اس کی نیکی، اس کا عدل پروری، اس کی رعایا پروری، اس کا انصاف، اس کی بھلائی، نیکی، تقویٰ، یہ سب مشہور ہے. وہ بہت نیک بھلا انسان تھا، وہ تمام لوگ، دشمن لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں. اور وہ بادشاہ وہ تھا جس نے بخت نصر کے بعد، بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بیت المقدس کی، اور بنی اسرائیل کو قید کیا تھا، لڑکیوں کو، عورتوں کو پکڑ کے لے گیا تھا، بچوں کو پکڑ کے لے گیا تھا، 40,000 افراد قتل کیے تھے، یا 70,000 افراد قتل کیے تھے بخت نصر نے. اس سے بدلہ لینے والا یہ سکندر تھا. تو خروس یا سائرس یا کیخسرو اس نام سے اس کا، اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ شہنشاہ فارس تھا. اور اس نے پھر بدلہ لیا تھا بخت نصر سے، اور بابل سے آزاد کرایا تھا اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، اس لیے یہودی اسے اپنا محسن مانتے تھے، اور اس لیے ذوالقرنین میں مشہور تھے. بہرحال مختصر سی بات میں نے اس لیے کہی کہ کچھ نہ کچھ معلوم رہنا چاہیے کہ بھائی ہے کیا، ورنہ ہمیں اس تفصیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کون بادشاہ تھا, کہاں کا بادشاہ تھا. قرآن نے جتنا بیان کیا اتنی کافی. چنانچہ یسألون عن ذی القرنین, اور یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے یہ لوگ ذی القرنین کے بارے میں. قل ساتلو علیکم, ان سے کہیے کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں, بتاتا ہوں تمہیں ذی القرنین کے بارے میں. من ہو ذکرہ, تھوڑا سا حال. یہ نہیں کہا کل کا کلا, انہیں بات یہ کہنا تھی قل ساتلو علیکم ذکر ہوں, میں تمہیں اس کا ذکر داستان سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ داستان سناتا ہوں. ساتلو علیکم منہ ذکر, ان کے ذکر میں سے کچھ حصہ سناتے ہیں, کچھ حال اس کا ہم تمہیں بتاتے ہیں جو تمہاری ضرورت کا. انا مکنا لہوں فی الارض, ہم نے اس اقتدار عطا کیا تھا زمین میں, زمین میں اقتدار ہم نے اس کو عطا کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اقتدار عطا کرے زمین کا, یہ بہت بڑا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم 450 سال سے اس نعمت سے محروم ہیں, 450 سال ہو گئے ہم کو اس نعمت سے محرومی کے نتیجے ہیں, پستی میں ہیں, ذلت میں ہیں, انحطاط میں ہیں, کمزور ہیں, بے بس ہیں, کوئی طاقت نہیں ہماری, کوئی آواز نہیں ہماری, کسی سے کچھ جرت نہیں ہماری, ظلم کو ظلم کہنے کی بھی جرت نہیں, اتنے کمزور ہو چکے ہیں. ذرا ہاں لے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 56 آزاد حکومتیں دی ہیں, پھر یہ کرم بھی فرمایا ہے کہ ان آزاد حکومتوں میں ہمیں تانبا بھی دیا, کولا بھی دیا, پٹرول بھی دیا, لوہا بھی دیا, تمام معدنیات سے نوازا ہے, دولت دی ہے. ہمارے پاس حکمران بہت دولت مند ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں کہیں, آواز نہیں ہے ہماری, کوئی وزن نہیں ہے ہمارا, کوئی قوت ہمارے نہیں ہے اس وقت. اور آپ ہی تھے کسی زمانے میں کہ آپ کی تعداد صرف 313 تھی, یاد ہے؟ آپ جب صرف 313 تھے اس پورے روئے زمین پر, تو زمین تھرا رہی تھی آپ کے ڈر سے, خوف سے. لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں کوئی آواز نہیں, کوئی وزن نہیں, کوئی مقام نہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں, کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کر لو, ہم کہیں حضور ضرور کرتے ہیں, آپ فرما رہے تو کیوں نہیں کریں گے. یہ مقام ہمارا آ گیا جبکہ ہم اس مقام پر کبھی تھے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے اقتدار, دولت, اقتدار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ پھر ہمیں شعور عطا فرمائے, بیداری آئے ہم میں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نوازے. انا مکنا لہ فی الارض, اللہ نے اپنا انعام بتا جتایا ہے کہ اس بادشاہ وقت کو ہم نے بہت بڑا اقتدار عطا کیا تھا زمین میں. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہر چیز دنیا کی ہم نے اس بادشاہ کو عطا کی تھی, جو اسباب, جو وسائل, جو ذرائع ہو سکتے ہیں سب عطا کیے تھے. میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ لوگوں نے لکھا کہ اسلحہ بھی دیے, ساز و سامان بھی دیا, فوج بھی دی, رزق بھی دیا, زمین کے خزانے بھی اگلے, یہ بھی دیا, وہ بھی دیا, معدنیا سب کچھ دیا. میں سوچتا ہوں اس سے بھی آگے کی بات ہے, اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اسے ہر قوم کی زبان جاننے والے بھی چاہیے, اور اسے علم کا خزانے بھی چاہیے, یونیورسٹیاں بھی درکار ہیں اسے, تاکہ وہ ہر طرح کے رائج علوم کو اپنے یہاں رائج کر سکے اور اس سے استفادہ کر سکے, تحقیقات کر سکے, ترقی کر سکے, آگے بڑھ سکے, اس دور میں جو بھی ضرورتیں ہوں. بہرحال زبان کی ایک ضرورت تو ایک ایسی ہے کہ وہ ہر دور میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اسے چنانچہ جن ملکوں کو انہوں نے فتح کیا ان ملکوں کے زبانیں جاننے والے اگر ان کے پاس نہ ہوتے تو ظاہر ہے کیسے رکھتے ہیں اسے, کیسے معاملہ کرتے ہیں اسے. اور اسی لیے لوگ بہت بڑی بڑی رقمیں دے کر مختلف زبانوں کے جاننے والے ملازم رکھتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن ہو سکے, لوگوں سے بات چیت ہو سکے, بات پہنچ سکے, پہنچا سکیں, کہہ سکیں, سمجھا سکیں. چنانچہ احد میں جب کچھ قیدی آئے تو ان قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا, واپس کیا اس شرط پر کہ ہمارے اتنے بندوں کو آپ لکھنا سکھا دیں, اتنے بندوں کو فلاں فلاں زبان سکھا دیں, یہ چھوڑ دیں گے. تو زبانیں سیکھنا, لکھنا سیکھنا, پڑھنا سیکھنا, قلم کے کارروائیاں وہ بھی اور زبان کی کارروائیاں وہ بھی, دونوں چیزوں سے علم و تعریف بنتی ہے, علم اسی سے ترقی کرتا ہے. تو آتینا ہم من کل شیء سببا, اس کو حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے, فتوحات کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے سب مہیا کر دیا تھا اس شخص کو ذوالقرنین. فاتبا سببا, چنانچہ فتوحات پر نکلا گئی اور اس نے ایک مہم کا آغاز کیا, ایک سفر میں نکلا گئی, پیچھا کیا ہے راستے کا اور مہم کا اور چلا نکلا مہم کا. پہلے یہ روانہ ہوا مغرب کی جانب, ایران سے نکل کے مغرب کی طرف نکلا اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا ہوا چلا, چلتا گیا, مختلف زبانوں کے لوگوں کو فتح کرتا رہا, یہاں تک کہ جب خشکی ختم ہو گئی اور سمندر آیا, آگے پانی پانی ہے, تو وہاں جا کے یہ رکا. آگے تو آبادی نہیں, آبادی جہاں ختم ہوئی, سمندر شروع ہوا, وہاں تک اس نے فتح کر لیا. سمندر تک جب پہنچ گیا, سمندر کے کنارے پہنچ گیا, وہیں آبادی ختم ہو گئی, وہیں رک گیا. تو کہتے ہیں تغرب فی عین, ہمیں اس نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک گدلے پانی میں یا تاریک پانی میں, سیاہ پانی میں. سمندر کو دور سے دیکھیے سیاہ پانی معلوم ہوتا ہے, اور نیچے اگر فرش یا اندھیرا ہو یا سیاہی ہو یا کیچڑ ہو گندگی ہو تو اور سیاہی نظر آئے گی, ویسے ہی پانی دور سے سیاہ نظر آتا ہے. تو ایک گدلے پانی میں, گندے چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے, اور یہ منظر تو آپ نے بھی دیکھا ہو. یہ جو لوگ جنوبی ہند کے رہنے والے ہیں, ساؤتھ کے رہنے والے, انہوں نے دیکھا ہوگا کیرالہ کی طرف جب جاتے ہیں یا کرناٹک کے کنارے جاتے ہیں, سمندر آتا ہے تو اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے شام کے وقت بہت سہانا ہوتا ہے, تمام لوگ جمع ہوتے ہیں سمندر میں سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھنے کے لیے, بڑا میلہ لگتا ہے وہاں. یہ جو ساحل مالابار ہے نا, اس کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے اپنے شاؤں سمیت اس پانی میں, اور وہ بہت عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. ابھی ہم گئے تھے اٹلانٹا گئے تھے, نہیں ادھر گئے تھے فلوریڈا گئے تھے, تو وہاں کلین واٹر کا جو سمندر ہے, اتفاق سے ابھی ہم گئے وہاں, تو سورج کا منظر ڈوبنے کا پانی میں دیکھنے کے لیے بھی پہنچے تھے. تو ابھی ہم نے دیکھا وہاں کس طرح سورج ڈوبتا ہے, کس طرح وہ سورج جب ڈوبتا ہے تو منظر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو پانی کالا کالا معلوم ہوتا ہے, پھر وہ سنہرا ہو جاتا ہے, پھر جب اور نیچے جاتا ہے تو پھر آسمان کو سنہرا. وہ منظر بہت عجیب و غریب, بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے. تو یہ بھی فتح کرتے 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 مغرب میں ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کے بعد پانی پانی تھا, خشکی ختم ہو گئی تھی, تو وہاں انہوں نے سورج دیکھنے کا منظر دیکھا. اس ساحل کے کنارے جو قوم آباد تھی, وہ زیادہ اندہا قوما, وہاں انہوں نے قوم کو دیکھا, ایک نسل آباد ہوگی کوئی وہاں قریب میں, اس کو دیکھا. قرآن کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جو اس ساحل پر آباد تھی یہ کفار تھے, اسلام سے ناشنا تھے, ان کو ظاہر ہے یا تو پہنچا نہیں اسلام یا پہنچا ہوگا انہوں نے انکار کیا یا بگڑی ہوئی مسلمان قوم ہوگی. اس لیے کہ تمام آدم علیہ السلام تو سے لے کر آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء نے اسلام ہی پھیلایا ہے, تو ہر نبی کی امت مسلمان رہی ہے. لیکن جب وقت گزر گیا نبی کو تو وہ کفر کی طرف, بدگزاری کی طرف, بے عملی کی طرف مڑ گئی قوم. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ قوم اسلام سے دور تھی, ایمان سے دور تھی, خدا فراموش تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا ذو القرنین, ہم نے ذو القرنین سے کہا اما ان تعذب, آپ چاہیں تو ان پر سختی کریں, سزائیں دیں ان کو اس کفر کی اور نافرمانی کی, پکڑ کریں ان پر. واما ان تتخذ فیہم حسنا, اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو چونکہ یہ اسلام مسلمان تھا اور ایک نیک متقی بادشاہ تھا, اس نے جب ملک کو فتح کیا تو ملک کو فتح کرنے کے بعد تو اب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں خدا کی نافرمانی ہو, شرک ہو, کفر ہو, کفر کی سربلندی کا ذکر ہو, اور بے حیائی بے شرمی ہو. ظاہر ہے کہ یہ برائیاں تو مٹانی پڑیں گی, تو اس مٹانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھیجیں, ان مجرمین کو سزائیں دیں. یہ بھی ہم نے کہا تھا, یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور یہ بھی کر سکتے ہیں. قلنا, اس ذو القرنین سے کہا کیسے, یا تو یہ شکل ہے کہ الہام کیا اس کو, اور مومن تھا, اللہ تعالیٰ نے جو دین تعلیم سے دی تھی اس تعلیم و دین کی بنیاد پر اس نے سمجھا کہ یا مجھے یہ کرنا چاہیے. جو اس وقت کتاب یا دین موجود تھا, اسلام موجود تھا جس پر جس کا یہ پیرو تھا, اس نے یہ سکھایا اس کو کہ یا تو ان کو فوراً سزا دو, یا فوراً سزا نہ دو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری تبلیغ سے, تمہارے نیک سلوک سے اور تمہارے اچھے عمل سے ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور یہ بات مان جائے, بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ اگر آپ مومن کسی ملک کو فتح کرے گا بھی آج بھی, تو ایک دم تو ظاہر ہے کہ سب کو سزا نہیں دے گا, دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت دے گا. اگر اسلام کی دعوت قبول کریں گے وہ شامل ہوتے چلے جائیں گے, اور جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کریں گے ان کو بھی ظاہر ہے کہ بے حیائی بے شرمی کے کام نہیں کرنے دیا جائے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک شعبہ قائم ہوگا اسلامی حکومت میں, جہاں بھی اسلامی حکومت آئے گی. قال اما من ظلم, اب یہ ذو القرنین کا عمل بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ذو القرنین نے عمل کیا تھا, ذو القرنین کی فکر کیا تھی, سوچ کیا تھی. کہا جو ظلم کرے گا, اور ظلم کے معنی ہے شرک, خدا بیزاری, خدا کے ساتھ شرکت, خدا کی نافرمانی, ظلم کے معنی. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن میں ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ شرک ظلم اس لیے ہے کہ دیکھیے, آپ کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کا جسم, ٹھیک ہے نا, آپ شرک کریں گے تو یہ جسم کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو ظلم ہے اس جسم پر, اپنے اس نعمت اس جسم پر شرک کرنا, اس جسم پر ظلم ہے. پھر آپ شرک کریں گے تو گویا حق ماریں گے اللہ تعالیٰ کا, اللہ پر ظلم ہے, اللہ پر بھی ظلم ہے. اور جن چیزوں کا آپ اللہ کا شریک کر جان رہے ہیں ان پر بھی زیادتی ہے, وہ بھی شریک تو نہیں ہے. آپ بھلے ہیں لوگوں کو کوئی پوجا کر رہے ہیں, ان کے بت بنا رہے ہیں, ان کو پوج رہے ہیں, وہ تو شریک نہیں ہے آپ کی شرک میں. تو ہر طرح سے ظلم ہی ظلم ہے شرک. قال اما من ظلم, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, شرک کرے گا اور اللہ کے دین کی سرتابی کرے گا, فصاف نعذب, ہوں ہو سکتا ہے جلد ہم نے سزا دیں, کوئی سزا دیں, جیل میں بند کریں, سزائیں دیں, کچھ کریں. ثم يرد الى ربه, پھر اس کو رب کی طرف لوٹائیں, جب وہ لوٹے رب کی طرف, فیعذبه عذابا نکرا, تو اسے اصل سزا تو وہاں ملے, بدترین سزا, ہولناک سزا وہاں ملے گی جو آخرت ہوگی. وہاں اصل سزا تو وہاں ملے گی, لیکن یہاں بھی ہم یوں چھوڑ تو نہیں دیں گے آزاد کہ وہ برائیاں کرتے پھرے جو چاہے کرے, یہاں بھی سزا دیں گے اسے انشاءاللہ. یہ کہا ذوالقرنین نے. اور ہر مسلمان بادشاہ یا مسلمان حکمران یا اسلامی حکومت کا ذمہ دار یہی طرز عمل اختیار کریں کہ اپنے ملک میں ہم خدا بیزاری کے کام نہیں ہونے دیں گے, بدماشی کے کام نہیں ہونے دیں گے, جرائم نہیں ہونے دیں گے, امن بالمعروف و نہی عن المنکر, برائیوں سے روکنا, نیکیوں کا پرچار کرنا اس سے شعبہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور رہا کہ ہمارے زیر حکومت رہتے ہوئے, ہمارے مملکت میں رہتے ہوئے جو لوگ ایمان لے آئیں گے, عمل صالح کریں گے, فَلَهُ جَزَاءً حُسْنًا, تو ان کے لیے بہترین جزا ہوگی, عزت پائیں گے, ہمارے ملک میں بھی عزت کے ساتھ وہ رہیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہمارے معاملات اس کے ساتھ بہت نرمی کے ہوں, حکومت نرمی کے برتاؤ کریں. یہ تو ہے اسلامی حکومت کا عمل, لیکن جب مسلمان لوگ بھی کسی غیر مسلم حکومت میں آ جائیں گے تو غیر مسلم حکومت بھی جب تک انصاف کرتی ہے, عدل پر رہتی ہے, اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے. لیکن جب وہ حکومتیں ظلم پر اتر آتی ہیں, زیادتیاں کرنے لگتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طہٰ, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یہ آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے اور پڑھیے بھی اسے, ذہن بنانے کی کوشش کیجیے, اللہ تعالیٰ اور قوت دے آپ کو. ممن اعرض عن ذکری فإن له, یہ آیت نمبر ہے 124 سورہ طہٰ, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اور جب ملک میں, کسی بھی ملک میں, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے دین سے غفلت عام ہو جاتی ہے, اعراض ہو جاتا, منہ پھیرنے لگتے ہیں لوگ, اللہ کے دین کا پاس لحاظ نہیں رہتا, تو سزا کیا ملتی ہے؟ معیشت دن کا, زندگی تنگ کر دی جاتی ہے, زندگی تنگ کر دی جاتی ہے بہت. اور اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو دنیا کا, انسان کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. حکومت کا دباؤ اور حکومت کے اختیارات فرد کی انفرادی زندگی تک پہنچ گئے. صرف یہ نہیں کہ اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہے حکومت, بلکہ انسان کی اپنی گھریلو زندگی, انفرادی زندگی, شخصی زندگی بھی, اس کی معیشت بھی تنگ ہو گئی. معیشت کی تنگی کا حال یہ ہے کہ اس وقت کسی ملک میں آپ چلے جائیے, اپنی توانائیوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا بہترین حصہ بڑے وقت تک اگر آپ صرف نہ کریں تو ملک آپ کو دو وقت کی روٹی نہیں دے گا. یہ سختی ہے, تنگی ہے, اس وقت بہت زبردست تنگی ہے. آپ کی بہترین صلاحیتیں دن بھر نچوڑنے کے بعد آپ کو روزی ملتی ہے, کسی کام کے نہیں رہتے معیشت کے سوا, معیشت دھن کا. پھر اس کے آگے ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ آپ اپنی کمائی کا پیسہ لاتے ہیں, مہینے بھر جاب کیا آپ نے, دکانداری کی, کاروبار کی, آج کارخانہ چلایا, کمپنی چلائی, لیکن جو آمدنی آپ کی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کسے بھیجیں, کیسے بھیجیں, حکومت سے پوچھیں. جو پابندیاں اس نے لگا رکھی ہیں وہ پابندیوں کے آپ پابند ہیں, آپ کا کمایا ہوا پیسہ آپ کا نہیں, آپ کے قبضے میں نہیں. ان کی حکومت, جس کی بھی حکومت ہو, جہاں بھی ہو, کسی ملک کا بھی حال نہیں ہے, وہاں کی پابندیاں, وہاں کے قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا. اتنا بھیج سکتے ہیں, اتنا نہیں بھیج سکتے, اس طرح بھیج سکتے ہیں, اس طرح نہیں بھیج سکتے, کتنی مقدار بھیج سکتے ہیں کتنی مقدار نہیں بھیج سکتے. حد یہ ہے کہ آپ سفر بھی حکومت کی پابندیوں قوانین کے بغیر نہیں کر سکتے. اپنا پیسہ خرچ کریں گے, اپنا ٹکٹ خریدیں گے, لیکن ویزا ہے کہ نہیں اس ملک کا, اس سے گزرے ہیں آپ کہ نہیں, ویزا ہوگا, پاسپورٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اس قدر پابندیوں میں جکڑ دی گئی ہے زندگی, اور یہ وجہ کیا ہے؟ ممن نارضان ذکری, کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے قانون سے منہ موڑا ہے انسانوں نے. نتیجہ یہ ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی. فقر و فاقے کی ایک ہی حالت نہیں ہوتی, فقر و فاقے کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. ہر آدمی فقیر ہے اس وقت, اپنے پاس موجود ہے سب کچھ لیکن خرچ نہیں کر سکتا. فقر و فاقے کی اور شکلیں بھی ہوتی ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے, بے پناہ دولت دی ہے, معدہ بیکار کر دیا ہے, کھا لیجیے کیسے کھائیں گے, معذور کر دیا ہے, پہن لیجیے کیسے پہنیں گے, کہاں چلیں گے, کہاں پھریں گے, کہاں گھومیں گے, کہاں تفریح کریں گے. بے شمار طریقے ہیں زندگی کے تنگ کرنے کے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا یہ تو پہلی سزا ہے جو دنیا میں ملے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعما, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا اٹھائیں گے, بینائی سے محروم. یہ انسان, اس ٹائپ کے انسان قیامت میں اندھے اٹھائے گئے. قال رب لما حشرتنی اعما, وہ کہے گا حیرت سے کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقت کنت بصیرا, اور میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. تو جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, کہا ایسا اس لیے ہوا ہے کہ دنیا میں ہم نے قرآن بھیجا, اپنی آیتیں بھیجی تھی, فنسیتها, تو نے بلا دیا گا اسے, تو نے کل دنیا کی زندگی میں میری آیتوں کو بلایا تھا, وكذلك اليوم تنسى, آج میں نے تجھے بلا دیا, تجھے آنکھوں سے بھی محروم کیا اور سزائیں بھی دوں گا. اور دنیا میں جو سزائیں بھگت چکا ہے تو الگ بات ہے. تو ایک مومن حکومت اور ایک مومن اسلامی حکومت اور اسلامی بادشاہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے اقتداروں کا حال کیا ہوتا ہے, دونوں کا فرق محسوس کیجئے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اے پروردگار, بہت ہو چکا, بہت ذلت ہو چکی, بہت پچھتا رہے ہیں, بہت ذلت ہو چکی, بہت پست ہو چکے ہیں, گر چکے ہیں بہت, اب برداشت نہیں ہوتا, پروردگار تو ہمارے دن پھیر دے, پھر ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, جس طرح ہم چاہتے ہیں گزارے ہیں نہیں گزار رہے, کہیں بھی نہیں گزار رہے. حد یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں, مسلمان ملکوں میں جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کی رائے ہے, جو آپ کا دین ہے, جو آپ کا اسلام ہے, اس کے مطابق آپ زندگی گزارے نہیں ممکن. پابند کر رکھا ہے, جگڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. فَأَمَّا مَنْ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اور جو ایمان لائیں گے, عمل صالح اختیار کریں گے, تو ان کے لیے جزا اچھی جزائیں ہم دیں گے. اسلامی نظام ہوگا تو اچھی جزا ملے گی آپ کو, ایش و عشرت کی زندگی ہوگی, سکون کی زندگی ہوگی. آج اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, کاریں بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, سب کچھ ہے, سکون قلب میں اثر نہیں, اطمینان قلب میں اثر نہیں, ٹینشن میں ہے, اور صرف ایک ٹینشن نہیں ہے, تین شن ہیں جس میں مبتلا ہے, ٹینشن بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, اور ایک اور لیجیے نا, ٹینشن بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے,
ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر,
اور بلڈ پریشر بھی ہے. کتنے ٹینشن ہیں, اسی میں مبتلا ہے انسان. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اقتدار ان کو قبضے میں نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. نظام ہمارا وہ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے. تو کسی ملک میں غیر مسلم ملک میں رہ کے آپ سکون قلب پا سکیں, اطمینان قلب پا سکیں, اللہ کی یاد پا سکیں, یہ تو مشکل ہے, ممکن نہیں, زندگی گزارنی ہے. کچھ وہاں کے مقابلے میں یہاں آرام ہوگا, وہاں گرمی میں پسینہ آئے گا, یہاں اے سی میں بیٹھ جائیں گے, ہے نا؟ یہاں آپ لوگ اے سی میں رہتے ہیں, ہم وہاں اے سی رہتے ہیں, فرق کیا ہے؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يَسْرًا, اور ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ہم ان سے جو گفتگو کریں گے, جو بات کریں گے, جو معاملہ کریں گے, یسر کا, آسانی کا, سہولت کا آسانیاں فراہم کریں, زندگی میں ان کو آسانیاں فراہم ہوں. اسلامی حکومت میں مسلمان حکمرانوں کے ہاں زندگی آسان سے آسان تر بنائی جائے, سہولت سے سہولت دی بخشی جائے, کوشش یہ کی جائے گی کہ پبلک سہولت سے زیادہ سہولت میں رہے, آرام سے زیادہ آرام میں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں رات کو عام لباس پہن کر ٹہلتے تھے, چکر لگاتے تھے, پڑھا نا آپ نے تاریخ میں, پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا پڑھنا چاہیے, ٹہلتے تھے, گفتگو کرتے تھے, معلومات کرتے تھے کہ کیا. ایک گھر سے رونے کی, بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی, تو آپ رکے وہاں, دروازہ بجایا, اندر گئے, تو ایک بڑھیا ہے, دو بچے ہیں, ایک بوڑھی خاتون ہے, دو بچے ہیں, رو رہے ہیں. پوچھا بڑی بھی, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تمہارے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ فاقے سے ہیں, کیا کریں, مدینے سے دور ہم رہتے ہیں اور اللہ ناس کرے اس کا, عمر کا, جب سے یہ بات حکومت خلیفہ بنا ہے اس نے خبر نہیں لی ہمارا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بڑی بھی تم نے خبر کر دی ہوتی, اور اتنی دور ہے تمہارا گھر. تو بڑیا نے کہا اگر میرا گھر دور ہے تو اس نے اپنی قلمرو میں شامل ہی کیوں کیا ہے, کسی اور کو دے دیتا جو سنبھال سکے اسے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ گئے اور بیت المال سے کچھ آٹا, کچھ گیا دال, کچھ گھی, کچھ یہ سامان لیا اور پہنچانے لگے اس بڑھیا کے یہاں. راستے میں صحابی ملے, ان کا امیر المومنین کہا تشریف لے جا رہے ہیں, سامان اٹھائے ہوئے, میں پہنچاتا ہوں, کہا نہیں قیامت میں تم میرا سامان نہیں اٹھا سکو گے. ولا تذر واذر تم ازرا پڑا, اپنا سامان ہر ایک آدمی اپنا اٹھائے, وہ گھر پر پہنچے بڑی بڑی بھی کیا. تو بڑی بھی ایک پتیلے میں پانی ڈال کے اس میں کچھ کنکریاں تھیں وہ اس کے نیچے آگ جلا رہی, جل رہی تھی. تو یہ جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہانڈی بھی چڑھی ہوئی ہے, چولہا بھی جل رہا ہے, تو بڑی بھی سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ اسے کھلاتی ہوں نہیں, یہ پکا رہی ہو تو یہ تم کہہ رہی واقع, یہ کہا دیکھو جا کے اس میں کیا ہے, عمر کا سر ہے کیا, کنکریاں ڈال رکھی ہیں, پانی پکڑا, بچوں کو بہلا رہی. ان کے دل میں اور حقیقت پیدا ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے اپنے ہاتھ سے بڑھیا کے گھر میں کھانا پکایا. بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا نوجوان تم کہاں زحمت اٹھا رہے, میں خود پکا لوں گی. کہا نہیں, ان بچوں کو میں نے روتا ہوئے دیکھا تھا, جب تک ہنستا ہوں انہیں دیکھ لوں میں اس گھر سے نہیں جاؤں. چنانچہ کھانا پکایا اور لکڑیاں جلاتے ہوئے, لکڑیاں ذرا گیلی تھیں, تاریخ میں آتا ہے ان کی سوان حیات میں گھنی داڑھی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تھا, بہت بڑی گھنی داڑھی تھی, بڑی بڑی مونچھیں, موٹی موٹی مونچھیں تھیں, اللہ نے دے رکھی تھی. تو وہ جب پھونک رہے تھے اسے منہ سے تو کاڑی داڑھی کالی ہو گئی اس دھوئیں کی وجہ سے. یہ بھی تاریخ میں آتا. کھانا پکایا, کھانا پکانے کے بعد جب ان بچوں کو کھلایا تو بڑھیا نے دعائیں دی اور کہا نوجوان تم اس لائے تھے کہ تمہیں خلیفہ بنایا جاتا, یہ کس نے بنا دیا ہوں. سوچا نہیں لوگوں نے. تو آپ نے فرمایا کہ کل تم وہاں مسجد نبوی میں اور تمہارے بیٹوں کے لیے وظیفہ کر دیں. اس نے اور دعائیں دی کہ دیکھو کتنا بھلا انسان ہے, ایسا انسان ہونا چاہیے تھا خلیفہ, اتنا ہم درد اتنا ہم گسار اور بنایا کس کے لوگوں نے. صبح جب پہنچی وہاں تو دیکھا گئے تو مر رہے. اب تو رات اس نے کچھ باتیں کہی تھی نا الٹی سیدھی, بہت ڈری بہت گھبرائی. حضرت عمر نے اپنے پاس بٹھایا کہا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو, وظیفہ لکھا ان کا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ دسیوں واقعات ہیں. ایک واقعہ نہیں ہے, بے شمار واقعات. پھر انہیں حکمرانوں نے خلفاء نے زندگی میں وہ کام رنامے کارنامے انجام دیے ہیں. ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک مدینے سے باہر ایک جھوپڑی ایک خیمہ تھا اس میں سے کچھ آواز آ رہی تھی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی آج دودھ کم دیا ہے اس نے بھینس نے, گائے نے دودھ کم دیا ہے, تھوڑا سا پانی اس میں ملا دے اس لیے کہ ضرورت تو پوری ہونی چاہیے. تو بیٹی نے جواب دیا اما جان کیسے ملا دوں, خلیفۃ المومنین کا حکم یہ ہے کہ پانی نہیں ملایا جائے گا اس ملک میں, بے آمیز چیز فروخت کی جائے گی. تو ماں نے کہا بیٹی کہاں خلیفہ یہاں رکھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں تمہیں. کہا جس ذات نے خلیفہ بنایا وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو گھر پر نشان لگایا اور پھر واپس ہو گئے وہاں سے. رات ہی میں بچوں کو اٹھایا اور کہا کہ تم میں سے کون سا بیٹا تیار ہے, میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں. اور ایک جنگل میں ایک غریب آدمی غریب بیوی غریب خاتون کی جھونپڑی میں ایک بچی ہے اس سے شادی کرانا چاہتا ہوں. صبح کو برات لے کے پہنچے اس کے بیٹے کو لے کے پہنچے کچھ تھے لوگ اور آسم تیار ہو گئے ان کے بیٹے. وہاں جب پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ مذاق کرنے کو ہم ہی لوگ رہ گئے تھے کیا, آپ خلیفہ وقت ہم جھوپڑی کے رہنے والے فقیر, وہ بھی شہر سے دور, تہذیب بھی نہیں آتی, بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آپ سے. ہم کہا نہیں میں سنجیدہ اس خاتون کی شادی اپنے بیٹے سے کر کے لیا ہے اور تمام محدثین کا اور تمام تاریخ دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ چار خلیفہ یہ ہیں. کون کون نام لیجئے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, اور پانچویں خلیفہ ہیں عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ اسی لڑکی کے اسی جھونپڑی کی لڑکی کے نواسے تھے. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا سوائے اس کے اپنے اسلاف کے واقعات بیان کر لیں, اپنے بزرگوں کے یہ واقعات بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں. عمل تو کچھ رہا نہیں, کچھ اور تو کر نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم اتبع سببا, پھر ایک دوسرے سفر پر جانے کی تیاری شروع کی, دوسری مہم پر روانہ. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, پہلے تو مغرب الشمس گئے تھے, اب مطلع شمس آئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. وجہ جہاں تتلو علا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں جب پہنچے طلوع شمس کی طرف تو یہاں انہوں نے قوم کو پایا وہ قوم ایسی تھی کہ مکان خیمے تو کیا ہوتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی پردہ ہی نہیں تھا لباس بھی نہیں تھا جنگلی لوگ تھے صحرا میں رہنے والے کھلے میدان میں رہنے والے لوگ جنگل میں رہنے والے لوگ تھے. لم نجعل لهم من دونها سترا سورج سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی پردہ نہیں تھا نہ مکان کا نہ خیمے کا نہ لباس کا اس طرح جنگل کے رہنے والے لوگ تھے. وقد حدنا بما لدي خبرا كذلك یہ واقعہ حق ہے ایسا ہی ہے كذلك وقد حدنا بما لدي خبرا اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس کے تمام واقعات کا کہ جو کچھ علم ہمیں ہے وہ صحیح صحیح علم ہے پورا پورا علم ہے. اس کے بعد جو لوگ بیان کریں وہ تیر ٹکے ہیں وہ قیاسات ہیں صحیح واقعہ یہی ہے اتنا ہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہوا. ہم بھی ان واقعات کو جو ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے جتنے بیان کیے ہیں اس کو تو پورے یقین و ایمان کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ سچے واقعات. اس کے علاوہ جو کچھ واقعات ادھر ادھر کی باتیں ملائی جائے گی جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو وہ ذہن ظن و گمان ہیں خیالات ہیں اس کے ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا ایمان نہیں ہے اس پر کہ وہ سچے ہیں. وقد حدنا بما لدي خبرا تو خیر یہ جو جنگلی قوم تھی جنگل میں رہنے والی صحرا میں رہنے والی ان کو بھی مغلوب کیا ان پر بھی غلبہ ہوا. اس کے بعد ذکر نہیں کیا قرآن نے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ظاہر ہے کہ جو بالکل جنگل کی رہنے والی قوم ہے اس تک دین پہنچا ہو نہ پہنچا ہو اب پہنچے اگر نہیں پہنچا ہوگا تو اب پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. ثم اتبع سببا اور اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرے سفر کی تیاری شروع کی. آپ تھکے تو نہیں؟ ہاں بھائی 9:30 بجنے والے ہیں تھک گئے ہوں گے. تو میرا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ تھکے نہیں اور تازگی کے ساتھ نشاط کے ساتھ سنیں. اس کے بعد یہ کل یہاں سے بات شروع کریں گے اس لیے کہ یہ بات ذرا اہم ہے اور ذرا سمجھانا پڑے گا. تیسرا سفر جو تھا اس کا وہ یاجوج ماجوج والا قصہ شروع ہوگا اور پہاڑوں کے درمیان جو دیوار انہوں نے بنائی ہے اس کا ذکر شروع ہوگا. اور وہ دیوار کہاں ہیں وہ دیواریں دنیا میں کئی جگہ ہیں تو جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ بیان کریں گے لیکن اس دیوار کو بھی معلوم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. وہ چین کی ہو جائے اور کہیں اور کی ہو جائے یا فارس کی ہو جائے جو مفہوم قرآن نے دیا ہمیں جو سبق دینا چاہا ہے اس سبق کی ہم فکر کریں گے اور تحقیق تھوڑی بہت جو کچھ ہو سکتی ہے وہ کریں گے کہ بھائی زیادہ قریب تر کون سی چیز ہے قرآن سے اس کو تو بیان کریں گے لیکن یہ اس کی تحقیق میں نہیں لگیں گے کہ کیا کون تھا کہاں دیوار تھی اور کیسی دیوار تھی اور یاجوج ماجوج کون ہیں اس کے بارے میں بھی یہ معلومات فراہم تھوڑی بہت وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. ویسے آپ چاہیں گے تو ہم جو لوگوں نے لکھا ہے پڑھا سب ہم نے ہے تو بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تاریخی واقعات ہیں آپ اپنے طور پر پڑھیں کتاب پڑھیں. اصل بات قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ ہم آپ تک منتقل کریں گے انشاءاللہ. اصل مقصود وہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ کل کچھ لوگ سوالات کر رہے تھے نا وہ پھر ہم نے کہا کل کر لیجیے گا. آئے ہیں کہ نہیں؟ جی پڑھا.
ساتھ ہی معاف لیکن میں بات سمجھتا ہوں، آپ فرمایا کہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہی ہو تو مولانا آزاد جیسے عالم اور بزرگ، انہوں نے کاہے کو پھر اتنی تحقیق کی کہ ذوالقرنین کون تھے اور کاہے کو اس نتیجے، انہوں نے بھی تو بہت وقت صرف کیا ہوگا اس چیز میں معلوم کرنے میں.
انہوں نے نہیں کیا، میں نے بھی تو کیا ابھی، میں نے ابھی نہیں سب کیا،
تحقیق تو انہوں نے کی نا.
زور نہیں، ایسا ہے تحقیق کی یہی شکل ہوتی ہے نا کہ انہوں نے اپنے پچھلوں کو پڑھا، میں نے اپنے پچھلوں کو پڑھا، یہی تحقیق کہلاتی ہے. ان کے زمانے تک جو تحقیق ہوئی اس سے انہوں نے کوشش کی، میرے زمانے تک جو تحقیق ہوئی اس تک میں نے کوشش کی. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گویا اس میں چھیڑیں نہیں، بالکل یہ نہیں مفہوم ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کی خاطر سنانا چاہتا ہے، ہماری نگاہ اصلا اس پر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں نے کہنا چاہیے. لیکن یہ کہ تھوڑی بہت، تو ایسا تو نہیں کہ میں نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا تو تھوڑا بہت ذکر نہیں کیا اس واقعات کا، یا جو کچھ معلومات ہیں وہ بھی ذکر کی، یا اس طرح خضر کے بارے میں جو بخاری میں روایتیں ہیں یا خضر نام ہے ان کا، ظاہر قرآن میں تو نہیں ہے وہ، تو وہ مطالعہ جو حدیث کا تھا یا تاریخ کا تھا اسے شامل کر کر کے کچھ نہ کچھ تو میں نے بھی بتایا جتنا کی ضرورت تھی. اب یا مثلاً صاحب کہے کہ سلسلے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا. قرآن نے کہا فلا تمہاری فیم اللہ مران ظاہرہ، نہ ان کی عادت گنو اور نہ اس کے پیچھے پڑھو کہ یہ کہاں غار تھا. فلا تمہاری فیم اللہ مران ظاہرہ، بہت زیادہ گہرائی جستجو میں نہ جاؤ، سرسری سے بیان لے لو. ولا تستخت فیم من احدا، اور کسی دوسرے سے پوچھو بھی مت اس کے بارے میں کہ اصحاب کہف کہاں کے رہنے والے تھے، کتنے تھے، کیا رنگ تھا، کس خاندان کے تھے. یہ تو قرآن نے کہا نا، کہا نا الفاظ ہیں قرآن کی. تو اس لیے اصلا ہماری نگاہ تو رہنا چاہیے اس سبق پر، اس تصدیق پر جو قرآن سے ملتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، کون سا انسان ایسا ہے جس سے آپ ملاقات کریں اور یہ نہ پوچھیں آپ کہاں سے ہیں؟ پوچھیں گے، انسان ہیں، جستجو تو پیدا ہوتی ہے. اس جستجو کی حد تک میں نے بھی بیان کیا کچھ نہ کچھ، اور بیان کیے بغیر چہرہ کار بھی نہیں، کچھ نہ کچھ انسان بیان کرے گی. اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف اور ذہن جاتا ہے، یہ بھی ہے انسان کی کمزوری، کیا کیا جائے. تو کتنا بھی منع کریں، کتنا بھی کچھ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال پوچھ گچھ، تحقیق و تفتیش تو ہوتی ہے، ہوتی ہے نا. اب مثلا آپ ہی کے بارے میں جی چاہ رہا کہ آپ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے، جی چاہ رہا ہمارا کچھ نہیں، کیا کریں بتائیے. حالانکہ کوئی ضرورت تو نہیں، انسان کی خوب ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جستجو، اور اس جستجو کا فائدہ بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ جستجو کرنا بے ضرورت چیز ہے. اب دیکھیے نا 9/11 ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک سبھی سبب پیدا کیا، کس قدر جستجو پیدا ہوئی ہیں مسلمانوں کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کتنے کس قدر جستجو پیدا ہوئی. تو جستجو کا فائدہ بھی ہے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ پر ہے نا، کوئی انٹرنیٹ پر جو کتب خانہ ہے امیزون، امیزون نے اس وقت اعلان کیا کہ ہمارے پاس قرآن بھی ختم ہو گئے، اسلامی لٹریچر بھی ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا. تھی تحقیق کو جستجو میں لوگوں نے خریداری کی کہ کچھ نہیں رہا ہمارے پاس. تو یہ جستجو و تلاش و جستجو کے فائدے تو ہوتے ہیں، چنانچہ یہ فائدہ ہوا اس وقت کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب آج آپ کی شناخت ہو گئی اس کے ذریعے سے، جستجو کے نتیجے میں آپ پہچانے جاتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان آئے ہیں اور اتنی تعداد ان کی ہو گئی ہے. وہ فکر مند ہے دنیا اتنی تعداد کیوں ہو گئی. وہ بیچارہ کہہ کہہ کے تھکا جا رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لوگ تحریک کیے چلے جا رہے ہیں. یہ حسین اس کے باپ کا نام تھا، براکت برکت سے براک ہے نا، ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں نا, خوبی ہے.
مولانا کل ایک بات آپ آج بتائیں گے تو رک گئے تھے کل,
کیا تھی؟
دعا کے بارے میں. دعا
کیوں کرنا؟
دعا
جو جس حال میں ہے وہ بھی بہتر ہے اس کے لیے, اور دعا کرتا رہے اور کیوں کرے اس کے لیے.
دیکھیے, دعا کے سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے, شکر اور دعا, اور کسی وقت بھی یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے کوئی زیادتی کی ہے میرے ساتھ. جیسے انسان کی زبان سے نکل جاتا نا کہ بیماری میرے گھر دیکھ لیا ہے, زبان سے نکل جاتا ہے, یہ الفاظ نہیں نکلنا چاہیے. اس لیے کہ بیماری اللہ بھیجتا ہے تو وہ بھی رحمت ہے, کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. مومن کے ایک کانٹا چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اس لیے کیا بہتر ہے آپ کے حق میں یہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا. جس وقت بیماری آ رہی ہے وہ بیماری ہی بہتر ہے ہمارے حق میں, ہم نہیں جانتے اسے, اللہ جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہو اور کبھی اس کا دعاؤں سے ہاتھ رکے نہیں, مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے, انسان کی خوبی یہ ہے یا کمزوری یہ ہے کہ انسان, آپ کا کیا نام ہے؟
ریحان
بھائی. ریحان بھائی سے کوئی شخص مانگے ایک مرتبہ کہ بھائی 10 روپے دے دو, $10 دے دو, مجھے کی ضرورت ہے, دے دیں گے. دوسری مرتبہ مانگے گا دے دیں گے, تیسری مرتبہ مانگا گا دے دیں گے, چوتھی مرتبہ مانگے گا دے دیں گے, پانچویں مرتبہ جب آئے گا تو ریحان بھائی کہیں گے میرے گھر دیکھ لیا یار, کوئی اور جگہ جاؤ نا, خفا ہو جائیں گے. اللہ میاں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی نہیں مانگتا تو غصے ہوتا ہے, اسے غصہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ نہیں مانگتا, اور بندہ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو مانگتے رہو, اور اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی آتی ہی نہیں. اس لیے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. ہمیں تو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی $5,000 مہینے کے ملے ہیں, یہ سب تمہیں کو دے دے تو ہم کیا کھائیں گے, ہم ہو جا رہے ہیں. اللہ میاں کو تو ڈر نہیں, اس کے پاس تو بہت ہے, دینے کو بہت ہے, ختم نہیں ہوتا اس کے بعد. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے دعا کرتا رہے دعا کرتا رہے, کسی بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. الفاظ یاد رکھیے, کسی بندے مومن کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, ہر دعا قبول کرتا. ہمارا خیال یہ ہوتا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی, کوئی دعا رد نہیں ہوتی, سب دعائیں قبول ہوتی, بشرطے کہ آدمی دعا کرے, ڈھنگ سے کرے, آجزی سے کرے, انکساری سے کرے, مانگے اللہ سے گڑ گڑا کر تو اللہ پوری کرتا. ٹھیک. ہاں البتہ آپ کوئی ایسی دعا نہ مانگے جو ناممکنات میں سے ہو, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ میرا رنگ کالا ہے گورا کر دے, یہ نہ کریں. اے اللہ میری داڑھی نہ ہو گئے, یہ دعا نہ کریں. اے اللہ میرے سر پر باری نہ, یہ دعا نہ کریں. غلط دعائیں ہیں تو غلط دعا نہ کریں. دعا وہ مانگے جو اللہ سے مانگنی چاہیے حقیقتا, وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعائیں قبول ہونے کی تین شکلیں ہوتی ہیں, تینوں نوٹ کر لیجیے یاد رکھیں. پہلی شکل یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے 3 کروڑ کی چوتھائی دے دیں, یہ دعا مانگی آپ نے فرض کی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں دیا آپ کو, لیکن کوئی بڑی مصیبت آپ کی ٹال دی, دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے. کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی, آفت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں گڑ گڑانے سے یہ تو منظور نہیں کیا لیکن وہ مصیبت ٹال دی, اور اللہ کے نزدیک آپ کو یہ 3 کروڑ دینا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا بنسبت اس کے کہ جو مصیبت چالی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر بات تھی. فرض کیجئے کہ آپ اوپر چھت گر جاتی, آپ اپاہج ہو جاتے ہمیشہ کے لیے, 3 کروڑ مل بھی جاتے تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بہتر سمجھا وہ مصیبت ٹال دی. ایک طریقہ تو یہ ہے. دعا کی قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ اللہ نے دیا, اور ایسے انسان مجھے ملے ہیں دیکھنے کو جو کہتے ہیں جو اللہ سے کبھی مانگا ہم نے اللہ نے دیا, اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا. ایسے سننے والے الفاظ سننے کو ملتے ہیں, ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو اللہ سے جو مانگتا ہے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ مل گیا. اچھا میں بھی انہیں میں سے ہوں, میں نے جو اللہ تعالیٰ سے چاہا اللہ نے دیا. میں نے کبھی 3 کروڑ کی چوتھائی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, مانگی ہے مجھے مایوسی کیوں ہو؟ یہ مانگا کہ میری ضرورتیں اللہ میاں پوری ہوں, کسی کا دست نگر نہ بنا, بس قصہ ختم. اللہ نے پورا کیا, ہر ضرورت پوری ہوئی, بلکہ ضرورت سوچتا ہوں سوچنے کے بعد میرے مانگنے سے بڑی پوری ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتا. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ دعا تو قبول کر لیتا ہے بندے مومن, لیکن وہ دنیا کے لیے نہیں کرتا, آخرت کے لیے کرتا, اور اس کا صلہ اور اس کے انعامات وہاں ملتے. چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور ایک بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوگی اس بندے سے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرے بندے تجھے یاد ہے کہ تو ایک مرتبہ بہت سخت بیمار پڑا تھا, بہت کمزور ہو گیا تھا, بہت بیمار تھا, پریشان تھا. وہ کہے گا ہاں پروردگار عالم, میں جان سے عاجز آ گیا تھا, اتنی تکلیف تھی, اتنی دکھ تھا مجھے, اتنی تکلیف تھی, اتنی پریشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے بندے یاد نہیں, تو نے دعا کی اور میں نے تیری دعا قبول کر لی, تو چنگا ہو گیا, تو سب صحیح صحت مند ہو گیا. وہ کہے گا پروردگار تیرا بہت بہت شکر ہے, احسان ہے, میں نے دعا کی تو نے سن لی, مجھے صحت مل گئی, زندگی میری اچھی گزری اور صحت مند رہا میں, اللہ تعالیٰ شکر. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بندے تجھے یاد ہے تو پھر بھی مار پڑا تھا دعا. وہ کہے گا پروردگار یاد ہے, مگر پروردگار دوسری مرتبہ بھی میں نے بہت گڑگڑا کر دعائیں بہت مانگا تجھ سے, لیکن تم نے میری بیماری دور نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بندے میں نے تیری بیماری دور نہیں کی, لیکن تیری دعا قبول کر لی تھی. وہ کہے گا پروردگار نے کیسی دعا قبول کر لی تھی؟ کہ میں تو بیمار ہی رہا, ترستا رہا صحت کو, پریشان ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ پردہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کے فرشتے پردہ اٹھائیں گے, اسے جنت کی بے پناہ نعمتیں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے بندے یہ جو نعمتیں تجھے نظر آ رہی ہیں اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے, اب زندگی بھر ان سے فائدہ ہوگا, اب عبدالآباد تک فائدہ ہوگا. تو وہ بندہ پریشان ہو کر کہے گا پروردگار پہلے والی دعا بھی یہیں کے لیے قبول کر لیتے, میں تو بیماری سہ لیتا. یہ 3 شکلیں ہیں دعا کے قبول. اس لیے بندہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو, دعا مانگتا رہے, مانگتا رہے, مانگتا رہے. مدینے میں خاتون تھی بڑھیا, اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے, اور مدینے میں کسی گلی میں کوچے میں گر گئی, بے ہوش ہو کر گر پڑی, سطر بھی کھل گیا اس کا, بے گرمی بھی ہو رہی ہے. وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں اور میں ننگی ہو جاتی ہوں جب گرتی ہوں تو بہت شرم آتی ہے, دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی بھی تم کہتی ہو کہ دعا کر دیجیے, میں کر دیتا ہوں, لیکن اس مرغی کے دورے کے نتیجے میں سلے میں اللہ نے جو نعمت جنت میں تمہیں تمہاری رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے. تو وہ چیخ کے کہنے لگی پروردگار یا اللہ, اللہ کے رسول دعا نہ کیجیے, نہ کیجیے, مجھے منظور ہے مرغی, آپ پر تو ایمان لائے ہوں, آپ تو سچے انسان ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ اس مرغی کے دوروں کے نتیجے میں اور سلے میں مجھے انعامات ملنے والے ہیں, تو مجھے تو منظور ہے, برداشت کر لوں گی. البتہ اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب میں گروں یا بے ہوش ہوں یا چکر آئے تو میرا ستر نہ بنائے. مدینے کے لوگوں کی گواہی ہے کہ بڑھیا زندہ رہی بہت عرصے تک, مرگی کے دورے بھی پڑتے رہے, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول کی دعا کے بعد کبھی اس کا ستر نہیں کھلا. اللہ کے رسول کی دعا قبول. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور اللہ سے تعلق جو ہمارا ہے نا, یہ کبھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے, کبھی ناشکری کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے, شکوا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک واقعہ آپ سنا دیں, پھر ختم کریں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک واقعہ سن لیجیے, اگر تھک گئے نہ گئے ہیں تو سن لیجیے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ, ہاں, ایک بہت عظیم خاتون گزری ہماری تاریخ. ان کی صحبت میں اور ان کی مجلس میں, ان کے درس میں بڑے بڑے وقت کے بزرگ آیا کرتے ہیں, حسن بصری اور ذوالنون مصری, یہ عظیم لوگ ہیں ہماری تاریخ کے اولیاء کرام, جن کی تربیت حسن بصری نے کی, اس نے رابعہ بصری نے کی, انہیں کی صحبت میں یہ لوگ پلے. ایک دن ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہماری تاریخ کے, وہ ان کے درس میں شریک ہوئے رابعہ بصری کے, تو سر میں پٹی باندھ رکھی تھی انہوں نے. کس نے؟ ذوالنون مصری نے. ذوالنون مصری نے پٹی باندھ رکھی تھی, تو رابعہ بصری نے پوچھا, ذوالنون یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو ذوالنون مصری نے جواب دیا, محترمہ سر میں درد ہو رہا ہے. کہا کب سے ہو رہا ہے؟ کہا صاحب دو دن سے ہو رہا ہے. کہا دو دن سے پٹی باندھ رکھی؟ کہا جی ہاں دو دن سے پٹی باندھ. کہا لوگ پوچھتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے, کیوں تو بتاتے ہو گے کہ سر میں درد ہو رہا ہے؟ کہا صاحب بتانا تو پڑتا ہے جب پوچھتے ہیں. تو کہا کتنے دنوں کے بعد سر میں درد ہوا؟ تو ذوالنون مصری نے کہا کہ 10 سال سے مجھے سر میں درد نہیں ہوا. رابعہ بصری نے کہا, ذوالنون تمہیں شرم نہیں آتی کہ 10 سال تک تمہارے سر میں درد نہیں ہوا؟ تو تم نے شکر کی پٹی تو ایک دن بھی نہیں باندھی, اور دو دن سے سر میں درد ہے, تو درد کی پٹی باندھ رکھی ہے اور لوگوں سے دوست کی شکایت کرتے پھرتے ہو کہ میرے سر میں درد ہے درد ہے. ذوالنون مصری نے لکھا ہے کہ رابعہ بصری کی اس نصیحت کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے اپنی بیماری کبھی کسی انسان سے بیان نہیں, اس لیے کہ بیماری کے دور تو کم ہوتے ہیں, زمانہ کم ہوتا ہے, صحت زیادہ ہوتی ہے, نعمتیں زیادہ ہیں اللہ, مصیبتیں تو بہت کم ہیں نا, لیکن مصیبتیں تھوڑی آتی ہیں اور آدمی واویرا کرنے لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, کرم نوازشیں, مسلسل نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اس کا ذکر نہیں کرتا. ایک اور سنا دیں واقعہ اپنے بزرگوں کا, ہمیں بزرگوں سے بڑی محبت ہے, پڑھتے رہتے ہیں ان کے واقعات. شام کی سڑکوں پر ایک بزرگ گزرے, مولانا جامی, وہ جا رہے تھے تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا زمین پر, اور وہ شکایت کر رہا تھا کہ پروردگار تو بھی عجیب ہے, لوگ کیسے لباسوں میں سج دھج کے جا رہے ہیں, میرے پاس سے گزر رہے ہیں, میں ایک ایک پائی کو محتاج ہوں, مانگ رہا ہوں, کوئی دیتا بھی نہیں ہے, اور بنمرض مریض بنا کے یہاں ڈال دیا ہے تم نے مجھے, اور دیکھیے لوگ صحت مند ہیں چلے جا رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں, جا رہے ہیں جا رہے ہیں, شکایت کر رہا تھا. مولانا جانی وہاں رک گئے تھوڑی دیر کے لیے, شکایت اس کی سنتے رہے, شکوا سنتے رہے جو اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہا تھا. اس کے بعد مولانا جانی نے اس سے کہا, بابا مجھے تم سے بات کرنی ہے. تم نے کہا کہو تم بھی بھائی, کوئی زیادہ تو کچھ ہے نہیں, باتیں کر لو ذرا. تو کہا بات یہ کرنی ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ درہم ہے, تو میں یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو لیٹے ہوئے فقیر نے کہا کہ مذاق کے لیے میں آ گیا, کوئی 1 درہم تو دیتا نہیں, کوئی 1 پیسہ فوٹی کوڑی سے دینے آئے ہیں. آپ بولا کہ ہم کن میں دینا چاہتا ہوں, سنجیدہ ہوں. شب صرف یہ ہے کہ میں ایک آنکھ نہیں پڑھا دوں گا تمہاری, مجھے ضرورت ہے. فقیر کو اخسار کا بھاگو اپنے آتے ہیں, دو لاکھ کیا دس لاکھ دو گے تو میں آنکھ نہیں دوں گا, آنکھ لینے آئے گا. تو مولانا جامی نے کہا کہ تیرے پاس دس دس لاکھ کی ایک آنکھ پھر ناشکری کروا اللہ کی, کیسے زیب دے گا تجھے یہ ناشکری؟ دس لاکھ میں دینا نہیں چاہتا ہے کہاں آنکھیں دعائیں تیرے پاس, اتنی بڑی نعمتیں تیرے پاس موجود ہیں پھر ناشکری کروا اللہ. فقیر نے کہا بابا تم تو میری آنکھیں کھول دی تم اپنی کرم. اللہ نے اسے صحت دی. تو کسی حال میں بھی اللہ کی ناشکری نہ کیجیے, اس لیے کہ بغیر کسی درخواست کے اچھا انسان بنایا, کوئی اپلیکیشن نہیں لگا دیا, دیا اللہ نے حسین جسم دیا, حسین صلاحیتیں دی, قوتیں دی. اللہ کا شکر ادا کیجیے, دعا کر لیجیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا صلى الله تعالى. السلام علیکم رحم بھائی, کیسے مزاج ہیں؟
بہت تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے, بھول گئے ہیں میں, شاید صاحب سے ہوں یا 30 سال پہلے.
اچھا,
اور میری حقیقی معلومات میں نے روز